دریافت فرمایا ہے کہ گھر کے صحن میں قبریں آ گئی ہیں، جن کو چاروں طرف سے دیوار لگا کر اوپر کانکریٹ ڈال دی گئی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ قبروں میں، یعنی صحن میں قبریں آ جائیں، وہ زمین ہے کس کی؟ اگر وہ زمین وقف ہے، کسی نے قبرستان کے لیے دے دی تھی، تو وہاں ذاتی گھر بنانا ہی جائز نہیں. وہ ساری زمین مردوں کی ہے اور وفات شدہ لوگوں کو وہاں دفن کیا جائے گا. کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس زمین پہ گھر بنا لے. صرف اتنا زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پلاٹ کے، قبرستان کے کسی کونے پہ ایک ایسا گھر بنا دیا جائے جو نگرانی کرنے والے آدمی کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور بس. اور وہ آدمی خود اسی قبرستان کا حصہ بن جائے یا دنیا میں کسی قبرستان کا، تو گھر خالی ہو جائے گا، پھر کسی اور آدمی کو دے دیا جائے. اس کے علاوہ درست نہیں ہے. تو گھر کے بیچ میں قبریں کیسے آ گئیں؟ پھر تحریر فرماتے ہیں کہ 25-30 سال پرانی اپنی ہی رشتے داروں کی قبریں ہیں، تو اس موقع پہ گھر بنانے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے یہ تو اگر وقف کی زمین ہے نا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ وقف کا مال جو ہے نا، وقف کی زمین، یہ جو لوگ پیسے مسجد کو دے دیتے ہیں، جو پیسے لوگ مدرسے کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اور اس کو گڑبڑ کرنا آگ کھانا ہے. یہ جہنم کی آگ ہے. بہت زیادہ بچنا چاہیے، اللہ کا مال ہے. اللہ نے اپنے جن بندوں کے لیے اس کو روا رکھا ہے، ان بندوں تک یہ پہنچنا چاہیے. ہمارے اکابر جو تھے رحمہ اللہ، یہ ان کا کیا ذکر کرنا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ بیٹی، فلاں پلاٹ بیچ کر یہ سارے پیسے بیت المال میں داخل کر دینا. میں نے تم لوگوں کے بیت المال سے اتنی سال کی مدت میں اتنے روپے لیے ہیں، اور میرا نہیں جی چاہتا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں نے تمہارا پیسہ لیا. اسے ہمیشہ جو چیزیں، پیسے، مدرسہ، اللہ کا جو مال ہے نا ڈائریکٹ، اس میں کبھی بھی دخل نہیں دینا چاہیے. اس کے ریزلٹس بہت برے لگتے ہیں. یہ آگ کھا رہا ہے نا، تو لگ جائے گا پتا جب اس کے نتائج سامنے آئیں. بامر مجبوری، واش روم میں جائیں، جب اذانیں شروع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے تاکہ گناہگار نہ ہو؟ کوئی گناہگار نہیں ہوتا بھیا. جب ایک طبعی تقاضا ہے انسان کو واش روم میں جانا ہے، تو اس میں اذان کا کیا ہے؟ نہ شریعت کو اس طرح کے مسائل میں رجھایا کرے، جائے، وضو کرے اور نماز پڑھے. اگر کوئی آدمی ادب اور احترام کرتا ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اللہ اسے اجر دے گا. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ قاعدہ کلیہ اور قانون بنا دیں. ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک صاحب نے تقریر میں کہا کہ دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جنت تھی، اور جنت اور جہنم ابھی تک وجود میں نہیں آئی، اور قرآن کی جن آیات سے ثابت ہوتا ہے وہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. سبحان اللہ، یہ عربی زبان کے اسلوب جو تھے، یہ خالص عرب، صاحب المعانی، مئو منصور ماتریدی، قرطبی، تاج العروس، لسان العرب، یہ خالص عرب قبیلوں سے جو تعلق رکھتے تھے، وہ اس اسلوب کو سمجھ نہ پائے بیچارے، اور آپ اجمیوں کو سمجھ میں آنے لگے. سیدھی دو ٹوک بات کہو یار، ہم اہل السنہ کا مسلک یہ ہے کہ جنت اور جہنم وجود پا چکی. اللہ نے جنت میں جن کو بھیجنا تھا، بعض مواقع ایسے ہیں جس میں اس نے جنت کو بھی بھیج دیا. جہنم میں جنہیں بھیجنا تھا، اللہ نے بعض مواقع پہ جہنم میں بھیج دیا. اب کیا تک بنتی ہے ایسی باتوں کی کہ جنت اور جہنم نہیں ہے اور آئیں گی وجود میں؟ یہ معتزلہ جو گمراہ تھے، ان کا عقیدہ ہے. علم کلام پڑھنا چاہیے. کوئی جا کے پوچھے کہ علم کلام کو کتنا پڑھایا آپ نے جو آپ اٹھ کے اہل السنہ کے خلاف فتویٰ دینے لگے ہیں. ہم ایک ایک سینٹی میٹر اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹنے والے نہیں ہیں بھائی. سیدھی سی بات, ہمارا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے متصل ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ اللہ نے انہیں دیا تھا, اللہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے کہ خدا کے آخری رسول ہیں, مثلا اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ آخری رسول. اللہ کہتا ہے میں ایک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی سکھایا کہ پھر صحابہ, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, ان سے لے کے اب تک پندرہویں صدی تک جتنا عقیدہ لکھا ہے سب نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے. اور اہل السنہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر سکے. آپ اسی کو ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ جنت اور جہنم. آپ اصل جہاں سے گمراہی لانا چاہتے ہیں نا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی نہیں تھی, وہ تو خواب تھا. کیونکہ زد جا کے پڑے گی نا معراج کی حدیثوں پہ, اور حدیثوں کا انکار تو کرنا ہے لیکن ٹرکس یوز کرنی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت میں گئے تھے اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھر اور یہ چیزیں دیکھی, وہ کہاں ہے جنت؟ جس جہنم کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا اور اس میں فرمایا تھا یہ ہے اور یہ ہے اور یہ عورتیں اور یہ جہنم میں اور یہ سزائیں, وہ کہاں ہے؟ ابھی پیدا ہوگی. اب یہ کہیے کہ معراج کی احادیث کا انکار کرنے کے لیے آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جنت اور جہنم پیدا ہی نہیں کیے گئے. اور معتزلہ میں ایک گمراہ فرقہ تھا, اہل السنہ اس کا اس وقت رد کر چکے. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب وہی اہل السنہ کے دلائل ہم دہراتے ہیں. ایک بات طے ہو گئی, بس سیدھا سادہ عقیدہ, اس میں رکھنے کیوں ڈالنے؟ کوئی اہل السنہ کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے جو اپنے عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر دے, یہی ثابت کر دے. اب یہ کہ اللہ کہتا ہے قیلت قل الجنہ, ہم نے کہا ابھی, سورہ یاسین میں آیا نا, ہم نے کہا ابھی سے جنت میں داخل کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, ہم نے کہا فرعون اس کے پیچھے چلنے والے کو ابھی جہنم میں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جہنم کی آگ پہ فرعون اور اس کی فوج صبح شام چڑھائے جاتے ہیں. کیک پکتے ہوئے دیکھے ہیں کبھی؟ کیک کو رکھ کے نا ٹرے کو وہ اس طرح پکانے کے لیے آگے بھٹی میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا ہے ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اس طرح جہنم پہ کی آگ پہ چڑھائے جاتے ہیں. اب یہ بھی کہنا کل کو کہ جی جہنم, اللہ عربی کا اسلوب یار ان سے سیکھیں جو خالص عرب ہے, یا آپ سے سیکھیں؟ روحانی ترقی کیا ہے, اس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اب گلابی رنگ کو بیان کریں, کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ گلابی؟ سرخ رنگ کی تعریف کیا ہے؟ سیاہ رنگ کی تعریف کیا ہے؟ اب زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سیاہ کے برعکس جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جن کو ہوتی ہے نا ترقی, وہ پہلے ہی سے سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ اب کچھ اور بن گیا ہے. ارشاد فرمایا یہ ہے نا مسئلے جو پوچھنے کے, اگر امام صاحب رکوع اور یا سجدہ کرے اور مقتدی رکوع یا سجدے میں شامل ہونے میں اتنی تاخیر کر دے کہ امام صاحب رکوع یا سجدے سے واپس ہو جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ مقتدی کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ مثلا امام نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں گیا, یا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گیا, اب یہ کھڑا کچھ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے, یہ سجدے میں پہنچا اور امام اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گیا, پھر یہ کچھ پڑھنے لگا اور پھر امام صاحب نے سجدہ کر لیا, اور جب تو امام فارغ ہو گیا رکوع اور سجدے سے اور یہ مقتدی پھر داخل ہوا ہے, تو اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ ہر رکن سے فارغ ہونے سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو جانا واجب ہے, ضروری ہے. اور اگر مقتدی سے یہ واجب چھوٹ گیا نا, امام نے کہا سمع اللہ لمن, یہ اس وقت رکوع میں جا رہا ہے, تو یہ واجب کے ترک ہونے سے نماز اس کی ہو جائے گی. البحر الرائق میں, شامی میں یہی مسئلہ انہوں نے لکھا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے ایسے کرے گا نا تو واجب کے ترک کر دینے کی وجہ سے گناہگار ہوگا, اس لیے امام کے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرے تو نماز ہو جاتی ہے مگر گناہ ہوگا. ایک اس کی صورت یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ جان بوجھ کے کر رہا ہے اس لیے اس آدمی پہ دوبارہ نماز کا لگنا چاہیے فتویٰ کہ واجب کا ترک تم نے جان بوجھ کے کیا ہے, لیکن محققین نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا. ان کی عبارات بہت ہے, عالمگیری میں لکھا ہے اور جگہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ یہ مسلسل امام کے پیچھے چلتا رہے. ابلیس کو کیا قیامت تک زندگی دی گئی, اور کیا ہمزاد انسان کے ساتھ مر جاتا ہے؟ دیکھو بھیا, سچ پوچھیں تو ہمزاد جنات ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے جو باتیں لکھی ہیں نا, یہ اصل میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا اثر ہے. حدیث میں ایک بات آئی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو اسے گمراہی کے مشورے دیتا ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول, کیا آپ کا بھی یہی معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا بھی یہی معاملہ ہے, لیکن میرے ساتھ جو ایسا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرشت میں کچھ بھی ہو, جن ہو کچھ ہو, لیکن مجھے وہ بھی خیر ہی کے مشورے دیتا ہے, نبوت مبارکہ کا روب اتنا دی. اسی کو عوام جو ہیں یہ ہمزاد کہتے ہیں کہ فلاں کا ہمزاد ہے, فلاں کے ساتھ ہمزاد ہے. شرن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ صرف بس یہ حدیث ملتی ہے. اسی لیے تھانوی نور اللہ مرکدو نے کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی, اس میں انہوں نے اپنے مشائخ کا غالباً کشف تحریر فرمایا, کیونکہ اس کے بعد کی اب جو باتیں ہیں یہ مشائخ کے کشف سے ثابت ہوتی ہیں. کوئی مانے مانے, نہ مانے تو کیا ہے, کافر تھوڑی ہو جائے گا. اور مشائخ کہتے ہیں کہ ہم نے عالم کشف میں دیکھا کہ میت پہ جب یہ پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, تو وہ جو شیطان اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی دفن ہو جاتا ہے. یہ بہت سے مشائخ نے اپنے کشف تحریر فرمائے ہیں, اور بزرگوں سے جو منقوطا ثانوی رحمۃ اللہ نے نقل کر دیا ہے. باقی یہ کہیں کہ یہ دفن ہو جانا شیطان کا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس انسان کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے, اس لیے کہہ دیا کہ ہمزاد ہے. ہمسایہ بھی ہوتا ہے, ہمسایہ یعنی جو سائے میں شریک ہو, پڑوسی, نیبر. ایک عرض ہم زلف بھی ہوتا ہے, جب سر منڈا دے تو وہ بھی نہیں رہتا. تو اس لیے ہمسایہ, ہمزاد, ہم زلف, مطلب بہت قربت کے ساتھ تو وہ پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ صرف اس کے انسانوں سے شراکت کی وجہ سے ہمزاد کہہ دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور مسلط ہو جاتا ہے. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا قرآن کریم میں فَهُوَ لَهُ قَرِين, وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے. من اعرض عن ذکری, اور جو میری یاد سے منہ پھیر لے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. ونحشر له يوم القيامة عاما, اور قیامت کے دن وہ آدمی اندھا اٹھایا جائے گا. رب لما حشرتنی عاما وقد كنت بصيرا, کہے گا اللہ میری نور بصیرت کیوں چھین لیے گیا, نور بصارت, اللہ میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری آیات تم تک پہنچی تھی, نشانیاں. فنسیتہا تو نے مجھے بھلا دیا تھا، میری نشانیاں میرے گھر کا پتا سب پہنچ گیا تھا تجھ تک، پھر بھی تو میرے گھر نہیں آیا، تو نے مجھے بھلا دیا تھا، وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا، آج تجھے بھی ایسے ہی بھلا دیا جائے، بھلا دیا گیا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ کا یقین، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا اقرار کرنا ہوتا ہے نا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اپنے پروردگار کے وجود اور اس کی صفات پر دلیل لے آتے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، بہت فصیح، بلیغ، ذہین، عربوں نے قریش کے ذمے یہ لگایا تھا کہ وہ بیت اللہ کو صاف رکھے، بنو عباس کے ذمے حضرت عبد المطلب نے لگایا تھا کہ تم حاجیوں کو پانی پلاؤ گے، یہ بنو عدی جو تھے نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم لوگوں میں صلح کراتے رہو گے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے ذمہ لگایا تھا کہ لڑائیوں کا بندوبست تم کرو گے، ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شعبہ تھا کہ بیرون میں حجاز سے باہر جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں تم لوگ کرو گے۔ مذاکرات میں ذہین آدمی، ایسا آدمی جو جواب دے سکے، گفتگو کر سکے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ آیا جو بول نہیں سکتا تھا، اور عمر بن العاص بھی آئے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت اچھا بولتے تھے، تو دونوں اکٹھے ہی آگئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، لوگوں دیکھو سبحان اللہ، اس گونگے کا جو صحیح بول نہیں سکتا اور یہ بولنے والا عمر بن العاص، دونوں کا پروردگار ایک ہی ہے۔ اللہ کے ہونے پہ کتنی باریک بینی سے سوچا اور کہا سبحان اللہ، دونوں کا خالق ایک ہی۔ اس لیے مرنے کے بعد اب کیا ہوگا، اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امداد الفتاوہ، اور انہوں نے اس سے منع بھی کیا ہے کہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو زیادہ چیزیں چاہیے ہوں تو وہاں دیکھ لیجئے گا۔ شادی کے لیے استخارہ مناسب نہیں، ہم نے نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے کہ استخارہ کرے اور خوابوں پہ اعتماد نہ کرے، عقل سے کام لے۔ استخارہ برکت کی دعا ہے، اللہ چاہے تو قبول فرما لے، نہ چاہے تو ناسی۔ اٹلی کی ایک یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور جمعہ کو بھی کلاس ہوتی ہے، اور مسجد ہماری رہائش سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے۔ آپ کی اپنی بستی میں اگر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، یا مسلمان نہیں ہے، یا کوئی مسجد نہیں ہے، تو آپ زہر پڑھا کیجئے، 30 کلومیٹر تک جمعہ پڑھنے کے لیے جانا اور آنا، شریعت نے کسی کو اس کی زحمت نہیں دی۔ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، کوئی جگہ ہے تو جمعہ پڑھیں، نہیں ہے تو بس زہر پڑھ لیا کیجئے۔ بدائے میں تحتاوی کا حاشیہ جو ہے، اس میں انہوں نے سب نے لکھا ہے یہ مسئلہ جو آپ سے عرض کیا گیا۔ حدیث قصہ کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث قصہ کیا ہے۔ حدیث قصہ جو ہے، قصہ عربی زبان میں کہتے ہیں چادر کو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی بھی تھی، یہ ہمارے ہاں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ بہت سے ہمارے اب بچے جو ہیں نا، رد شیرت میں اس کا انکار کرنے لگے۔ اہل تشیعوں میں سے بھی تمہیں کوئی ٹکرا نہیں نا، وہ پڑھا لکھا ٹکر جائے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تو مت ایسے نہ کرے، مت ایسے کرے۔ اہل تشیع جو کچھ بھی کہتے ہیں پہلے اپنے ہاں بھی دیکھ لیں، ہمارے ہاں کہیں یہ تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ہمارے حضرات نے اس کو کیا لکھا ہے، کس طرح سمجھا ہے، یہ ہے جواب۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی حدیث بیان کرے تو فوراً رد کر دیجئے۔ حدیث قصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتی ہے، اور آتی بھی اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی بھی تھی، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قصہ تھی، کندھوں پہ جو ڈالی جاتی ہے چادر، اوڑھنا بچھونا چوغا جسے کہتے ہیں بہت کھلا پہنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ تشریف فرماتے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر. تو آیا یہ ہے کہ قالت عائشہ ام المومنین، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت چادر پہنی ہوئی تھی جس پہ کڑھائی بھی ہوئی بھی تھی، من شعر اسود، اور سیاہ رنگ کی وہ چادر تھی. فجاء الحسن ابن علی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا، بچے تھے نا. پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے، فدخل معہ، آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی چادر میں جگہ دے دی. پھر صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بھی چادر اڑا دی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، انہیں بھی اپنی چادر ہی میں لپیٹ لیا. یہ چار آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گھیر والی اس چادر میں ان سب کو اڑا دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے گناہوں کی گندگی کو دور کر دے. اہل بیت، تم جو حضور صلی اللہ عنہ کے خاندان سے ہو، وہی طاہرکم تطہیرا، اور اللہ تمہیں بالکل پاک کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت فرمایا. یہ حدیث مسلم میں نہیں، ہماری بہت سی کتابوں میں آتی ہے. اس لیے اگر اہل تشیع اس کو کہتے ہیں تو بالکل اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ اس کو لائے ہیں، رازی تو خیر ہیں ہی ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ، محدثین کی بات کرو تو امام نسائی رحمۃ اللہ رہے ہیں. بحقی نے سنن کبریٰ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے. ابن جوزی لائے سیوتی، اہل سنہ کے بڑے بڑے آئمہ اپنی کتابوں میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا منا اہل البیت، یہ بھی ہمارے اہل بیت کرام میں داخل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہونا، یہ جو سید ہیں جن کے نسب ثابت ہیں، یہ بہت بڑا فخر ہے. یاد رکھو قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لوگوں کو نفع دے گا. یہ جو اب نئے نئے اٹھے ہیں نا کہ کوئی حسب نسب کام نہیں آئے گا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا. تو یہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں نا 1500 سال، یہ قرآن حدیث کچھ نہیں پڑے ہوئے تھے، تمہیں اب پتا چلا ہے. آپ لوگوں کو کیوں امت کی راہ سے ہٹ، آپ لوگوں کو کیوں اہل سنہ کی راہ سے ہٹاتے، آپ لوگوں کو کیوں ان چیزوں سے متنفر کرتے ہیں جن چیزوں پر اہل سنہ کا اجماع ہو چکا، امت پوری انہیں مان چکی. یار نئے نئے فتنے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کوئی خدا کو جواب نہیں دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سادات میں سے ہونا نفع دے گا؟ یہ تو سیدوں کو شرم کرنی چاہیے کہ بخاری اور جعفری اور نقوی اور کیا کیا اور کرتوت یہ کیسے کرتے. یہ تو ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنی بھی صدیاں آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہونے کا نفع ملے گا. اور پھر انہوں نے ان احادیث اور آیات کو بھی ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ان کا کمبینیشن کیا ہوگا. یہ شامی رحمت اللہ علیہ نے رسائل ابن عابدین جو ہیں اس کی دوسری جلد کا پہلا رسالہ ان کا یہی ہے. اس لیے جو لوگ بھی اس کا انکار کرتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو پڑھیں اور صاف کہیں کہ ہمارے بڑے گمراہ تھے اور ہم لوگوں کو ابھی پتا چل رہا ہے کہ کتاب سے. ایک بات ہم سے کسی نے پوچھی تھی فرمانے لگے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، میں نے کہا امت کے تعامل سے، امت کا عمل یہی رہا ہے. کہ یہ تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا بھیا تم ابھی مسلمان ہوئے ہو گے تو تمہاری مرضی، سکھ ہندو کی اولاد میں سے ہو گئے تمہیں پتا ہوگا نا. ہم تو الحمدللہ ابن جد دن مسلمان ہی چلے آتے ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے اپنے بزرگوں میں، اور پھر اس کو جانچا ہے کتاب و سنت، اور پھر اتنا تو خدا کا خوف ذرا سی شرم آیا ہے کہ اگر ہم نے گمراہی کی بات منبر سے کی، لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ پوچھے گا اور سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا. ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس درجے تک آ جانا ہے، ہم کبھی کبھی نہ پڑھتے. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 قاضی، 66 مفتی، 66 جہنمی ہے، 33% جنت میں جائیں گے، اتنا بڑا. اور آپ نے فرمایا کہ الاسم علی من افتی، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جو فتویٰ دیتا تھا. اتنا تو خدا کا خوف ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب لوگوں کو کام دے گا، قیامت میں اس کا نفع ہوگا. اب کل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی پیچھے پڑ جانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ علی، میں اس عمر سے نکل چکا جب کسی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی ام کلثوم سے میرا نکاح کر دیں، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شادی مجھے نفع دے گی. اب کل ان کو بھی کہنا ولی اعوذ باللہ، یہی چیز ہے جو امت میں چلی آتی. اس لیے سادات گڑبڑ کریں گے تو انہیں سوچ لینا چاہیے کہ قیامت میں پھر کیا ہوگا. ایسا تعویذ جو کسی صحیح العقیدہ عامل نے لکھا اور اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، گلے میں لٹکا ہوا ہو، اور نماز با جماعت یا انفرادی، بالکل ہو جائے گی. بھائی اس میں کیا بات ہے، تعویذ شرک پہ بھی مبنی ہو والعیاذ باللہ تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو شرک کی نجاست اور گندگی ہے نا، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ معنوی ہے. اس کے عقیدے میں فرق ہے تو اس عقیدے میں فرق ہوگا اس گمراہی کا، لیکن اس کا نماز سے اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں کہ تعویذ لٹکا لیے تو اب نماز کیوں نہ ہو. جیسے ہر انسان کے جسم میں ہر وقت گندگی کے کچھ عناصر پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود نماز ہو جاتی، اور اگر فرض کر لیجئے اسے کوئی گندی چیز اپنی جیب میں رکھ لی، مثلا بلڈ سیمپل لیا اور جیب میں رکھ لیا، تو خون ناپاک ہے نا، اسے کہا چلو نماز پڑھ لوں پھر جاتا ہوں لیبارٹری. اس حالت میں جبکہ اس نے گندگی کا اضافہ کیا ہے، وہ گندگی جو محسوس کی جا سکتی ہے، اب اس کی یہ نماز نہیں، تو یہ ایکسٹرا چیز ہے، ورنہ خون تو ہر آدمی میں موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجا کرو. تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں سے شباہت یہ کام کرنے پر قیامت میں اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے. کیوں نہیں بھائی، یہ آیت نہ بھی ہوتی تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا اللہ کے قرب کا باعث ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے. مقرر کرنا چاہیے روزانہ کے لیے کہ 10 بار پڑھوں گا، 5 بار پڑھوں گا. ایسے ایسے لوگ تھے جو 125,000 مرتبہ دن اور رات میں اپنی ریٹائرمنٹ، گورنمنٹ پینشن پہ 125,000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتے تھے. ایسے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ کون ادا کر سکتا ہے. انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی، انہوں نے خدا کی توحید سمجھائی، انہوں نے جنت کا راستہ سکھایا، انہوں نے انسانیت سکھائی. وہ نہ ہوتے تو کہاں سے یہ تعلیم، اور اللہ نے انہیں چنا. اور اللہ انہی کے بارے میں کہتا ہے لامرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی مجھے قسم ہے. آپ نہیں قسم کھاتے، کہتے ہیں میرے اس بیٹے کی قسم ہے مجھے. آپ سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں میرے بچے، میری بچی کی قسم ہے مجھ پہ. یہ سب محبت اور عظمت کے اظہار ہی ہیں نا. اللہ کہتا ہے لامرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ جو مستی چڑی ہوئی تھی نا جنس کی، تو اپنی جنس کے نشے میں، سیکشل میٹرز میں اندھے ہو رہے تھے، پاگل ہو گئے تھے اس وقت. تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بڑے حق بنتے ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ ان پر درود شریف پیش کرے. مقرر کر لینا چاہیے کہ میں روزانہ اتنا درود شریف پڑھوں. احادیث میں جو بخاری شریف میں حمار وحشی کا تذکرہ ہے اس سے کون سا جانور مراد ہے؟ آج ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ سفید اور کالے رنگوں والا جانور جس کو زیبرا کہتے ہیں, کیا یہی حلال ہے یا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی. انہوں نے کہا حمار کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک حمار اہلی ہوتا ہے جو گھروں میں گدھے ہوتے ہیں جن سے سواری وغیرہ کا کام لیا جاتا ہے, اور ایک حمار وحشی ہوتا ہے جنگل کا گدھا. جنگل کا گدھا اسی زیبرے کو کہتے ہیں, اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا تھا. اب کھاتے ہیں نہیں کھاتے یہ تو لوگوں کی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کیوں اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے کی سوچی ہوئی ہے, چپ رہو ولیعوذ باللہ. اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, بہت بری بات, بہت بری بات. ہمارے اکابر اس سے سختی سے منع کرتے, وہ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو پھر کوئی عظمت اور مرتبہ. ہمیں اساتذہ کہتے تھے اس سے مطالب کے بارے میں بھی بغیر ضرورت کے کبھی نہ بولنا, ایسے نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں اور پھر تمہارا نام بھی آئے کہ تم حضرت مطالب کے متعلق یہ جملے کہتے رہے ہو اور انہیں تکلیف دکھ پہنچے, اور اگر انہیں دکھ پہنچا تو تمہارا ایمان تو گیا, یہ تو قیامت میں پھر پتہ چلے گا نا. تو ضرورت کیا ہے ایسے کرتوتوں کی؟ ایک بڑے مفتی صاحب نے اس پہ کتاب لکھی ہے, کیا ثابت کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے, خدا کرے ان تک یہ بات بھی پہنچے. ہمارے یہاں وہ کتاب آئی دینے کے لیے, ایک صاحب نے کبھی لائبریری ہے ظاہر ہے ہم کبھی کیوں منع کریں گے, ہم نے کہا ہم دیکھنا نہیں چاہتے اس کتاب کو. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ اتنی خراب کتاب لائبریری میں رکھیں اور کل شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کہیں ہو جائے اور فرمائے کہ یہ میرے والدین کے متعلق ایسی فضول باتیں, کیا عزت رہے گی, کیا آبرو اور کیا نجات ہے, اور کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے نیاز ہو سکتا ان ایسی چیزوں میں نہ پڑی. بالکل اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کرنا چاہیے. ہمارا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دسویں پارے کی تفسیر لکھی ہے نا, جہاں وہاں دیکھنا چاہیے.